قضائے عمری کی ادائیگی میں نیت کے دوران تاریخ کا ذکر ضروری ہے. دیکھیے نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے بس, اور دل کے ارادے میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں کیا ہے, فرض ہے واجب ہے. نفل اور سنت نماز میں یہ بھی ضروری نہیں, فرض قصدن جان بوجھ کے آدمی پڑھتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کیا کر رہا ہے. قضائے عمری میں بھی فرض جب پڑھتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے. دوسرے یہ پتا ہونا چاہیے کہ نماز کا کون سا وقت ہے, ظہر ہے عصر ہے. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. جب دل میں یہ دونوں چیزیں ہیں اور زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا تو نیت ہو گئی. یہ جتنی نیت کے الفاظ ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, قرون اولا میں یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہ ایسی نماز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھا, کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے آغاز میں نیت میں ایک تو وہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, اور بھی روایات ہیں. باقی اردو پنجابی پشتو میں نیت کے جو الفاظ ہیں یہ بہت بعد میں فقہا نے متعین کیے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی تکبیر تحریمہ ہے نا اللہ اکبر, اس موقع پہ دل میں یہ ہونا ضروری ہے کہ میں اللہ کے حضور میں. نماز کیا ہے, فرض ہے واجب ہے کیا ہے, تو فقہا نے کہا اب تو لوگوں کے خیالات اتنے منتشر ہو گئے ہیں کہ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ نماز شروع بھی کر رہے ہیں. یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں جو پہلی رکعت پڑھ جاتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے کہ اچھا فرض پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے اس کو علاج کے طور پہ شروع کیا تھا, بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے قضائے عمری جو ہے اس میں کسی تاریخ کا ذکر ہونا تو ضروری نہیں, لیکن اپنے ذہن میں ہونا چاہیے یا لکھ لینا چاہیے کہ میں کس تاریخ کی نمازیں ادا کر رہا ہوں. قضائے عمری میں ترتیب ضروری نہیں. مثلاً ایک انسان سے فجر کی 50 نمازیں قضا ہو گئیں, ظہر کی 100 ہو گئیں, تو اسے ظہر کی ساری 100 پڑھنی پہلے, بعد میں 50 فجر کی پڑھنی, کوئی حرج نہیں. اس میں ترتیب کا ہونا کوئی ضروری نہیں. فضول خرچی ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو کہتے ہیں, ایسے تو نہیں. فضول خرچی کی تعریف متعین کرنا بہت دشوار ہے. ایک ہوتا ہے فضول خرچی یعنی واقعی خرچ سے زیادہ ضرورت کرنا, اور خرچ جو ہے وہ کس کا ضرورت کس کی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا. ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ اے سی ہو, شدید گرمی اسے لگتی ہے اب کیا کرے. ایک آدمی کی ضرورت ہی نہیں, وہ کہتا ہے اے سی کیا مصیبت ہے, باہر کھلی فضا میں بیٹھو, گرمی میں کام کرو, پسینہ آنا چاہیے. اب دونوں کی ضروریات مختلف ہیں. ایک آدمی کی ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے کہ وہ ایک روٹی کھائے, ایک آدمی کی ضرورت اس سے بھی کم میں پوری ہو جاتی ہے چھلکا کھا لے. غالب آخری زمانے میں چھلکا ہی کھاتے تھے اور کیا تھا. اسی طرح اور بہت سی ضروریات ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوتی ہیں, عمر کے مطابق ہوتی ہیں, کہ ایک عمر میں ایک چیز ضرورت ہوتی ہے, دوسری عمر کے حصے میں پہنچ کے اس چیز کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. ایک عمر ہے جب کمبل میں بھی گزارا ہو جاتا ہے, جسم کی حرارت توانائی لحاف کے قریب نہیں پھٹکنے دیتی, اور ایک عمر ہے کہ دو لحاف ڈبل ہونا چاہیے, بڑھاپا آ جاتا ہے. ہر ایک کی ضروریات زندگی مختلف ہیں, اس لیے ضرورت کا تعین ہم کر نہیں سکتے. ضرورت کے بعد ایک درجہ ہے آسائش کا, آرام کا, وہ بھی صحیح ہے. ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہوتا ہے آسائش اور آرام. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کیا خیال ہے, پانی کو مدینہ منورہ کا ہی پیتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ سے باہر کئی میل کے فاصلے پر کنویں ہوتے تھے, نہایت ٹھنڈا اور نہایت ہلکا پانی, لائٹ ویٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم گھڑے بھر کے وہاں سے لاتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے. یہ آسائش کا درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے, بالعموم دودھ پی لیتے تھے. جس دن مسجد نبوی میں یا کوئی مصروفیت زیادہ ہوتی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, آپ گھر آتے تھے اور اتنی آواز میں سلام کرتے تھے کہ ہم میں سے سونے والا جاگنے والا جواب دے دے اور سونے والی کی نیند خراب نہ ہو. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھتے تھے کہ دودھ ہے، تو جواب دے دیتا تھا ٹھیک ہے، نہیں ہے خود دیکھ لیتے تھے، ہوتا تھا تو پی لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا نہیں پیتے تھے. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بہت زیادہ ستا رہی تھی اور آپ نے بار بار دریافت فرمایا کہ ابھی تک دودھ نہیں آیا، ابھی تک دودھ نہیں آیا. تو اس لیے ایک درجہ آسائش آرام کا بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک آدمی سزوکی گاڑی چلاتا ہے، آسائش اور آرام ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ شاور لائٹ ہونی چاہیے، آسائش اس میں، اس کی اپنی مرضی ہے بھی، ہمیں کیا حق کیا پہنچتا ہے کہ اس پہ پابندی لگائیں. ایک آدمی سادہ چاول کھا لیتا ہے ٹھیک ہے، ایک آسائش کے لیے پلاؤ پکواتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے خذو زینتکم من کل مسجد، اور لوگوں جب بھی نماز کے لیے آؤ اللہ کے حضور تو خوشبو لگا کے، کنگھی کر کے، اچھی طرح ویل ڈریسڈ ہو کے آؤ. کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، ان سے پوچھئے دنیا میں جو آسائش اور آرام کی چیزیں ہیں کس نے حرام کی ہیں. کل ہی للذین آمنوا، آپ انہیں کہیے کہ سب سے پہلے دنیا میں آرام اور آسائش کو کوئی ڈیزرو کرتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو ایمان لائے ہیں. اللہ نے کہا سب سے پہلے تو آرام ان کا حق ہے اور آخرت میں ہم انہیں مستقل دے دیں گے. تو اس لیے یہ بھی ایک درجہ ہے. اس کے بعد آسائش سے بھی بڑھ کر جیب اجازت نہ دے اور تکلفات کرے، یہ غلط بات، یہ ہے فضول خرچی جو شادیوں پہ ہوتی ہے. ضرورت کیا ہے آخر دس دس کھانے پکانے کی؟ ضرورت کیا ہے آخر بارہ بارہ میٹھے پکانے کی؟ ضرورت کیا ہے آخر چار چار قورمے اور ڈشز اور یہ اور وہ؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور پھر خاص طور پہ اس کے لیے کہیں سے قرض لے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے حرام، یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے کہ کوئی آدمی شادیوں کے لیے قرض لیتا پھرے اور لوگوں میں محض نام و نمود کی خاطر اور لوگوں میں محض اپنا نام اونچا کرنے کی خاطر اتنی اتنی میٹھی چیزیں اور اتنے کھانے اور اتنی روٹیاں اور یہ اور وہ، سب غلط چیز ہے، یہ فضول خرچی میں ہے، مٹانا چاہیے اس چیز کو. خاص طور پہ مردوں کو چاہیے اسے ختم کرے. شادی میں خود کہے کہ مجھے نہیں کرنی یہ چیزیں، بھائی صاف بات، اڑ جائے اس پہ. جس چیز پہ ضد کرنی چاہیے اس پہ اڑتے نہیں ہیں، اور جس پہ نہیں ضد کرنی چاہیے اپنی انا کا مسئلہ اس میں اڑ جاتے ہیں. اس لیے ضرورت کی تعریف بہت مشکل ہے، ہر آدمی کی ضروریات مختلف ہیں. شیطان کے بارے میں جو اشکالات ہیں نا آپ کو، شیطان پہ کتاب ایک آدمی نے لکھی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیے، ممکن ہے آپ کو مل جائے. مدت ہوئی لبنان میں ہم نے دیکھی تھی، بیروت میں شیطان پہ، اور غالباً ایک سے زیادہ جلدوں میں تھی. تو چاہ کے خریدیں، پھر خیال آیا خود اپنے کو ہی کیوں نہ دیکھ لیں گے، اسے کیا پڑھنا ہے. تو شیطان پہ بھی کتاب لکھی ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کا حکم سمجھ کر آدم کو سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں در حقیقت اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ کی قدرت اور ہے، اس کی مشیت اور ہے. قدرت تو یہ بھی ہے کہ وہ شیطان کو بھی پیدا نہ کرتا، مشیت الہی یہ تھی کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. بڑی خطرناک چیز ہے یہ، جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں. پچھلے ہفتے بھی سوال ایسا آیا تھا کہ بڑا خطرناک راستہ ہے، آدمی کا پاؤں پھسل جائے تو کفر سے کم نہیں گرتا. ہمیشہ یاد رکھو گناہ اور شیطان یہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھائی شیطان نے، عزت سے مراد وہ تھوڑی عزت ہے جو ہمیں آپ کو ایک دوسرے کی نہیں کرنی آتی، اللہ کی عزت سے مراد اللہ کا غلبہ، اللہ کی طاقت. وہ جانتا تھا کہ اب تعالی شانہ کے یہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتاب آپ سے عرض کر دی، پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا اسیرم کے بارے میں، تو ہم نے کہا تھا آئندہ ہم آپ سے عرض کریں گے. سرما کا اصل مطلب کاٹ دینا، الگ کر دینا. اس کے جتنے بھی معنی آتے ہیں سب میں کاٹنے کا مفہوم ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ان کنتم صارمین فغدوا حرذن، اور نے کہا چلو اپنی فصلوں کی طرف. ان کنتم صارمین، اگر تم اسے کاٹ سکتے ہو. صارم وہ تلوار جو تیزی سے کاٹے، اور اسی وجہ سے صارم کبھی کبھی اس شخص کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو ڈٹ جاتا ہے، اپنے ارادے کا مضبوط اور پکا ہوتا ہے. یہ اس کے پازیٹو معنی ہے. صارم الدولہ، سلطنت کا وہ آدمی جو اپنے ارادے میں انتہائی پختہ ہے. صارم المسلول، وہ کھینچی ہوئی تلوار جو کاٹے بغیر دم نہیں لیتی. تو صارم کے بنیادی طور پہ معنی انقطاع کے آتے ہیں. صارم بادل کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ بادل بھی کبھی کبھی سارے بادلوں سے الگ ہو جاتا ہے. تو صارم کے یہ جو کاٹنے کے معنی ہے یہ کوئی اچھے نہیں ہے. اسی لیے نام رکھنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک سرما تھے، سرما ابن انس، یہ تھے عیسائی. اور پھر انہوں نے عیسائیت میں بھی اس حد تک ترقی کی کہ راہب بن گئے. اور جب انہوں نے غسل جنابت شروع کیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اوہو یہ اپنے دین سے اب ہٹنے والا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک انسان کے جسم سے جتنی بھی سیکریشنز نکلتی ہیں سب پاک ہیں، اور ان کے نزدیک غسل جنابت کوئی چیز نہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا کوئی معنی میں نہیں. اس لیے انسانی جسم سے جتنی بھی سیکریشنز نکلتی ہیں وہ کھا لیں یا پی لیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. یہ تو یورین جو پیشاب ہے اسے اب عیسائی نہیں پیتے، ورنہ پہلے اسے بھی پاک سمجھ کے پیتے تھے، اب ہندو اسے پاک نہیں سمجھتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا. تو سرما بن انس جو تھے انہوں نے پہلی مرتبہ ان سیکریشنز کو ناپاک سمجھ کے نہانا شروع کیا. جب نہانا شروع کیا تو لوگوں نے کہا لو بھی یہ تو اپنی پٹری سے اتر گیا ہے، یہ کچھ ہو جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دین اور یہ چیزیں سنی تو گئے نہائے اور آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے، وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دریافت فرمایا تو ان کا سرما کاٹ دینے والا، اسیرم کاٹ دینے والا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، زرع. زرع کہتے ہیں سرسبز و شاداب، بہت خوبصورت کھیتیاں، ہری بھری جگہ، ہمیشہ شاداب رہنے والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صارم کی بجائے نام اس کا تبدیل کر دیا اور زرع رکھا. تیسرے تھے اسیرم اشہلی، جو غزوہ احد میں بھی ہیں، بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بعض نے ان کا نام لکھا ہے، لیکن وہ اسیرم جو تھے ان کا اصل نام عمر ابن ثابت تھا. تو اسیرم نام صاد کے ساتھ ہے، سین اور سا کے ساتھ نہیں ہے. تو صاد کے ساتھ اگر اسیرم کوئی نام رکھے گا تو اس کا مطلب، اگر پازیٹو لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ثابت قدم، مضبوط. جیسے حیدر شیر، صارم شیر کو بھی عربی میں کہتے ہیں. عربی میں شیر کے لیے 752 سے زیادہ الفاظ ہیں. دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو عربیت کا مقابلہ کر سکے. کیا کیا، خیر اس کی مثالیں اب چھوڑتے ہیں، کیا لمبی بات کرنی ہے. لیکن حیدر، صارم، یہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں، شیر کے معنی میں. تو شیر چونکہ جس چیز کے لیے ڈٹ جائے پھر وہ کام کر گزرتا ہے، یہ ہے وجہ. لیکن اسی کے نیگیٹو معنی میں کاٹنا، شیر درندوں میں آتا ہے نا، یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ جتنے جانوروں میں درندگی پائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا. جتنے جانوروں میں درندگی پائی جاتی ہے نا، چیر پھاڑ، جو دانتوں سے نوچتے ہیں اور جو پنجوں سے چیر پھاڑ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے جانوروں سے منع فرمایا ہے. عربی میں سبا کسے کہتے ہیں؟ سانپ کو. سانپ کا فگر جو ہے ہندسا, یہ عربوں میں کامل تھا, تام تھا. وہ کہتے تھے سانپ جو ہے نا یہ مکمل ہندسا ہے. اسی لیے جب وہ فگرز میں سنگل فگر میں آتے تھے تو سانپ کو ترجیح دیتے تھے, ڈبل فگر میں آ جاتے تھے 70, یہ بھی زیادہ اضافہ بہت سی چیزیں, ٹرپل میں آ جاتے تھے 700, تو وہ پھر کہتے تھے 700 سے زیادہ نیکیاں ملیں گی, 70 سے زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں نا 70 سے زیادہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فگر کوئی کاؤنٹڈ 70 ہے, بلکہ مطلب یہ کہ ان لمیٹڈ, اس کی کوئی حد ہی نہیں. سبعیت میں بنیادی طور پہ ان جانوروں میں شیر آتا ہے, چیتا آتا ہے, فہد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ شیر اور چیتے کی کھال پہ نہیں بیٹھنا, اس لیے کہ اس سے انسان کی طبیعت میں درندگی پیدا ہوتی ہے. اب تو وہ زمانے نہیں رہے, لیکن آج سے 50-60-100 برس پہلے بھی لوگ بکری کی, بھیڑ کی کھال پہ بیٹھا کرتے تھے, کیونکہ بکری میں عاجزی ہے نا, بکری چیرتی پھاڑتی نہیں ہے, اس لیے بکری کی کھال پہ بیٹھا کرتے تھے. شیر اور چیتے کے بعد تیسرے نمبر پہ جو جانور آتا ہے چیرنے پھاڑنے والا, بھیڑیا ہے. اسی لیے بھیڑیے کے قریب جانے سے منع کیا گیا. چوتھے نمبر پہ آتا ہے وہ کتا ہے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو رکھنے کی شدید مخالفت کی, حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ کتوں کو قتل کر دو. فرمایا دیکھو کتے صرف اس لیے رکھ لینا کہ تمہارے مال و جان کی حفاظت کریں, اور اس لیے رکھ لینا کہ تم شکار کریں, ورنہ کتے کو رکھنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کتے میں درندگی پائی جاتی ہے, چیرتا پھاڑتا ہے. جب کوئی آدمی کتوں کی صحبت میں رہے گا تو چیر پھاڑ تو پیدا ہوگی. اسی لیے یہ جن لوگوں کی تہذیب کو غلبہ ہوا ہے, اس تہذیب میں شور سے زیادہ کتے کی اہمیت ہے. تو طبیعتیں آہستہ آہستہ نسلوں میں آتی چلی گئی نا, بیوی سے زیادہ کتے کی اہمیت ہے. تو اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ چیر پھاڑ کے ملکوں کے ملک تباہ کر دیں اور آبادیاں تباہ کر دیں, کچھ کر دیں, انہیں پرواہ ہی نہیں. یہ وہ وجہ ہے سبعیت اور زندگی. تو اس لیے سارے میچ کے کاٹنے کے معنی پائے جاتے تھے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجستہ ان کا نام تبدیل فرمایا, زرعہ نام رکھو یعنی سرسبز و شاداب. یہ ہے اسیرم کا مطلب. دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں. یہ جو آپ نے حضرت کے متعلق ذکر فرمایا, پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری دیکھنا, یہ الگ چیز. حضرت کے ساتھ ایسی کوئی حالت پیش آئی ہو نہ ہمارے علم میں, نہ ہم نے کسی مستند کتاب میں پڑھا ہے, اور غالباً حضرت نے کبھی دعویٰ بھی نہیں فرمایا. غالباً ان کی مستند کتابوں میں بھی نہیں ہے. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جو نظر سے نہ گزری ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حالت میں عالم بیداری میں دیکھا. ایک بات یہ بالکل الگ ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پہ فائز تھے, وہ اس علاقے میں کس کو نصیب ہوا ہوگا؟ یعنی مطلب ان کے بڑا ہونے کی اس سے زیادہ اتھارٹی کیا ہو سکتی ہے کہ علامہ اقبال جب لیکچرز دینے جرمنی جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت وہاں پہ پچھلی مرتبہ گیا تھا اور ٹائم کے بارے میں میں نے ایک لیکچر دیا تھا جو وہاں لندن میں بہت مشہور ہوا اور جرمنی میں بھی, اور علامہ نے لکھا ہے کہ وہاں کے اہل نظر جو تھے ان میں بڑا پسند کیا گیا. علامہ اقبال اتنے بڑے آدمی تھے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تجلی ذات کے بعد عدم محض رہ جاتا ہے, کچھ نہیں. ابن عربی کا یہ جملہ فتوحات میں بہت بہت گہری حقیقت ہے. علامہ نے حسن نظامی کو دلی میں خط لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ابن عربی کا یہ جو نظریہ ہے نا کہ ذاتی تجلی ذات کے بعد عدم محض رہ جاتا ہے، حضرت مجھے اس سے اختلاف. علامہ اس درجے کے آدمی تھے کہ اختلاف کر سکتے. جو کچھ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے، نثر میں، وہی معروم نے مثنوی میں لکھ دیا ہے نظم میں، اور ان سے پہلے عطار اور اس سے پہلے سنائی، اور اس رو میں اگر کوئی آدمی آیا ہے تو علامہ ہے. علامہ نے حضرت کو لکھا کہ حضرت، دوسرا خط لکھا کہ حضرت مجھے آپ کا جواب چاہیے کہ ٹائم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں لطف اللہ علی گڑھی کے وہ شاگرد تھے، وہاں لطف اللہ علی گڑھی سے سر سید نے پڑھا، شبلی نے پڑھا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، ایک لاہور اورینٹل کالج کے پروفیسر تھے شمس کیا نام تھا انہوں نے، وغیرہ بہت سے لوگوں نے پڑھا. اور وہ گولڈا شریف میں درس دیتے تھے فتوحات مکیہ کا. اس بنجر زمین میں بھلا فتوحات مکیہ کسے سمجھ میں آنی تھی؟ ان پڑھ لوگوں کو سوائے حضرت سے تعویذ لینے کے، گنڈے کے، یا پتھروں پہ مٹی کے ڈھیلوں پہ دم کرانے کے، اور تھا ہی کیا لوگوں کے پاس، یا مرچیں دم کرا لیتے تھے. تو علامہ اقبال جانتے تھے حضرت رحمت اللہ کے مقام کو، تو انہوں نے حضرت کو خط لکھا تو حضرت نے جواب نہیں دیا. بس حضرت کا آخری زمانہ اس حال میں گزرا، ہوش رہتے تھے اور روتے رہتے تھے بس. ہاں آنکھوں، علامہ کا بھی ایسے ہی ہوا، علامہ اقبال کا بھی آخری حال ایسے ہی تھا، بس چپ رہتے تھے اور روتے رہتے تھے. لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس مقام کے آدمی ہیں اور کیا چیز انہیں رلاتی ہے. پھر علامہ نے دوسرا حضرت کو خط لکھا، گورڑا شریف پہنچا تو حضرت نے فرمایا اقبال کو لکھو کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی ان موضوعات پہ بحث کرنے کی. اتنی عظمت کے باوجود حضرت نے دیکھا ہو عالم بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ ہمیں علم ہے، نہ حضرت نے غالباً اپنی کسی کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہے. رہ گئی دوسری بات آپ کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھنا، بلکہ تیسری بات ہے یہ. تو دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ غلام قادیانی کے ساتھ مناظرہ فرمایا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ہوئی، یہ بھی بات ایسے نہیں. کبھی بھی عقیدت میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بات صاف کرنی چاہیے. حضرت رحمت اللہ علیہ کو جو زیارت ہوئی ہے اس زمانے میں وہ عالم خواب کا قصہ ہے. حضرت تشریف لے گئے تھے لاہور، اور غلام قادیانی، اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گزرے ہیں طواف کے دوران، تو طواف میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دن طواف کر رہے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالسمی رامپوری، محاشید احمد گنگوئی، محاقاسم نانوتوی، محاشف علی تھانوی، شیخ الند مو محمود حسن، محاخلیل احمد سہارنپوری، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی مجمعین، ان سب کے شیخ تھے. اتنے بڑے آدمی تھے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ. سلسلہ چشتیہ صابریہ کی تجدید حضرت سے ہوئی ہے، تو حضرت کی نگاہ پڑ گئی پیر میر علی شاہ صاحب پہ، تو حضرت نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان کا حضرت پنڈی کے قریب ایک جگہ ہے گوڑڑا، وہاں سے فرمایا طواف کے بعد ہم سے ملے. تو حضرت طواف کے بعد چلے گئے، ناشتے میں بات چیت ہوئی، تو حضرت نے فرمایا آپ کو چشتی نظامی سلسلے میں خلافت حاصل ہے، کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے بیعت ہونے سیال. تو جب بیعت ہونے کے لیے سیال شریف گئے تو پنجابیوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا لو سید گجروں کے ہاں بیعت کرنے آیا ہے. تو حضرت نے فرمایا سیالوں کے ہاں بھینسیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ مجھے بھی دودھ ملے گا. تو سیال سے بیعت ہوا ہے، سیال سے حضرت کی خلافت تھی، اور یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ تھا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر اس بات کو جانے ان سے بس دیکھ کے ہی فرما دیا کہ آپ کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی نسبت حاصل ہے اور صابریہ کی نہیں. میں چاہتا ہوں صابریہ کی نسبت بھی آپ کو دوں اور حضرت خلافت بھی. پھر حضرت سے محبت ان کی اتنی بڑی کہ انہوں نے کہا حضرت اجازت دیں میں مکہ مکرمہ میں آپ ہی کے پاس رہوں. تو حضرت نے فرمایا پنجاب میں ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے، ایک مصیبت اٹھے گی، اور آپ کا خاموشی سے وہاں بیٹھے رہنا بھی اس فتنے کو نقصان پہنچائے گا، مسلمانوں کی حفاظت ہو جائے گی. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فرماتے تھے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا، میں نے کسی سے پوچھا تو نہیں، لیکن میرے دل میں آتا تھا کہ حضرت پیر و مرشد نے جو کچھ فرمایا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں مر جاؤں تو شاید آخرت میں حضرت کے کہنے کا کچھ نفع پہنچے. تو جن دنوں یہ سوچ رہے تھے، قادیان سے خط آیا کہ اللہ نے مجھے نبوت دیا ہے لہذا آپ ایمان لائیں. حضرت رحمت اللہ اس کا جواب لکھا، غلام قادیانی نے جواب کا جواب لکھا. پھر سوال جواب چلتے رہے، حتیٰ کہ غلام قادیانی کے جو روحانی خزائن چھپے ہیں آپ اسے دیکھیں تو اس نے لکھا ہے کہ سرزمین گولڑا تجھ پہ لانت، گولڑے کے پیر تجھ پہ لانت، وہاں پہ رہنے والوں پہ لانت، اور پھر لانت 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 1000 مرتبہ پورا گن کے لکھا ہے لانت. اور اگلوں نے جو کارنامہ کیا ہے اپنے حضرت کی لانت پہ، نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 سارے لگا دیے. اب جو ایڈیشن چھپا ہمارے یہاں ہے دیکھیے گا، اسے 1000 مرتبہ حضرت کو لانت کی ہے اور گوڑا پہ لانت کی ہے. نبی ایک بار لانت کر دے اور لانت پڑ جائے، جانور قبول نہیں کرتے. نبی کی لانت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹنی کے متعلق کہہ دیا کہ خدا کی لانت اس پہ پڑے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اس اونٹنی کو دیکھتے تھے، ایسی لانت پڑ گئی، جنگل میں اکیلی پھرتی تھی، کوئی اونٹ کوئی جانور اس کے قریب نہیں جاتا. 1000 بار اس نے لانت لکھ کے بھیجی. پھر حضرت کو لکھا کہ مناظرہ کر لیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت لاہور تشریف لے گئے، شاہی مسجد میں قیام ہوا. اس دوران غلام قادیانی نے کہا کہ میں اور آپ قرآن پاک کی تفسیر لکھیں گے، علماء کا ایک پینل مقرر کر لیتے ہیں. میری تفسیر اگر اچھی ہوئی عربی میں میں نبی ہو گیا، آپ کی تفسیر اگر اچھی ہوئی تو آپ اچھے ہو گئے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پہ ایک جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا آپ آئیں تو صحیح، آپ تفسیر لکھنے کی بات کرتے ہیں، میں قلم کو کہوں گا تو وہ لکھ دے گا. یہ فرمایا تھا جملہ. تو جب واپس آئے تو حضرت کے جو خدام تھے ان کا، حضرت آپ کی زندگی سے کبھی دعویٰ نہیں سنا، کبھی آپ نے دعوے نہیں کیے جیسے اور لوگ کرتے ہیں، یہ آپ نے کیسا جملہ فرمایا کہ ہم کہیں گے تو قلم لکھ دے گا. تو پیر ویلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہنستے رہے. پھر فرمایا کہ میں جب آنے لگا تھا تو مجھ پہ بڑی سخت خوف کی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں وہ شاطر یار ہے، کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو میں سمجھ گیا تھا کہ میرے پیر و مرشد نے جو کہا تھا پنجاب میں ایک فتنہ اٹھے گا تو یہ یہی ہے. تو میں نے سرکار سے عرض کیا کہ میں جا تو رہا ہوں آپ کی نبوت کے تحفظ کے لیے، مگر پتہ نہیں کیا پیش آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دلائی تو مجھے بتایا کہ تم غالب رہو گے. تو یہ سارا قصہ سنا کر اپنے دعوے کے متعلق فرمایا ایک جملہ، فرمایا کہ کٹی قلعے تے کدی ہے، مطلب قلعہ مضبوط تھا، یہ بات فرمائی. باقی یہ کہ حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ ایسے یہ. اب آپ کا تیسرا مسئلہ رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں زیارت ممکن ہے یا نہیں. یہ ممکن، اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. امت میں ہر دور میں، امت میں ہر دور میں 1400 سال ہو گئے ہیں، کم سے کم 1300 سال آپ کو ایسے مل جائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ ملے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سارے لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں. ابن عربی نے لکھا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. سیوتی نے لکھا ہے، سیوتی نے لکھا ہے کہ 99 مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ مجھے ملیں گے تو اب میں پوچھوں گا. میں نے 99 مرتبہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میں نے کئی مرتبہ پوچھا کہ مجھے بس یہ بتا دیں میں جنتی ہوں یا جہنمی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی. میں نے سوچا 100ویں مرتبہ میں دیکھوں گا تو میں پوچھوں گا کہ بغیر عذاب کے یا عذاب کے بعد جنت میں جاؤں گا. تو میں 100ویں مرتبہ جب زیارت ہوئی تو بہت خوش تھے مجھ سے. سیوتی نے حدیث پہ جو کام کیا ہے کہ معمولی چیزیں تھوڑی ہیں. تو میں نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا بغیر عذاب. یہ شاذلی ہیں شاذلیہ سلسلہ آپ تک جاری ہے. شاذلی سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا تھا جو آپ نے دریافت کیا. شاذلی نے ایک جگہ لکھا ہے شاذلی کتب تھے, ان کا طرفت عین پلک چھپکنے کے بقدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے ہٹ جائیں تو خدا کی قسم میں کافر نہ ہو جاؤں. بہت بڑی چیز ہے, یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اسے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اسے جھوٹا جھوٹ کہے گا تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کس کو جھوٹا کہہ رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں عالم بیداری میں نظر آئیں؟ علامہ اقبال کو معروم عالم بیداری میں مل گئے. تو علامہ بیمار تھے, معروم ان کے گھر آئے اور علامہ اقبال نے معروم سے باتیں کی, اور جب علامہ اقبال اس کیفیت سے باہر آئے تو انہوں نے اپنے ملازم علی بخش سے کہا کہ جاؤ اور مولانا روم ابھی گئے ہیں, انہیں بلا لاؤ. وہ بیچارہ سادہ آدمی, اسے کیا پتا کیا تھے. ہوشیارپور جلندر ہوشیارپور کے قریب ایک گاؤں تھا, اس کے رہنے والا تھا وہ بیچارہ. وہ باہر گیا اور گلی میں جا کر وہاں روم کو آوازیں دیتا رہا, پھر آگے کہا کہ کوئی مولوی صاحب نہیں ملے. اور اسی پہ کیا ہے, شام ہو جائے اگر ہم اس موضوع کو شروع کریں. دیوبند میں جھگڑا ہو گیا تھا بہت شدید, حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو اپنے شاگرد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی کہ اس کے کیا کہنے, کیا واقعہ سنائے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اتنے فنا تھے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میں کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد بیمار ہو گئے اور پیچش کی تکلیف ہو گئی. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی, مدرسے میں پڑھانا, سارے کام کرنا, تو مسلسل تکلیف کی وجہ سے وہ ٹھیکرے منگوائے گئے کنالی لکڑی کی مٹی کی. اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ کے والد جس چارپائی پہ لیٹتے تھے درمیان سے کاٹ دی گئی, تو جتنی بھی گندگی جسم سے نکلتی تھی اس کنالی میں جا کے پڑتی تھی. اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ کنالی اٹھا کر باہر پھینکاتے تھے. وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ دیکھتے رہے کہ میرا شاگرد میرے والد کی کتنی خدمت کر رہا ہے. ایک مرتبہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے. وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے آئے اور دیکھا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ایک ٹھیکرا پھینکنے گئے ہیں اور اتنے میں زمین ساری گندی ہو گئی اور ٹھیکرے ختم ہو گئے یا کیا ہوا گا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بلا تکلف مٹی اور اس گندگی کو اٹھایا لپوں میں اور باہر پھینکنے چلے گئے. جب آئے تو کہتے تھے حضرت نانوتوی رحمت اللہ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور فرمایا اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے. میں سمجھ گیا میرے بارے میں حضرت نے کوئی دعا مانگی ہے. شیخ الہند ایسے ہی نہیں بن گئے, بار بار فرمایا اللہ میرے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے. شیخ الہند رحمت اللہ اتنے بڑے آدمی ہوئے کہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے غالب پاشا نے اور جرمنز نے حضرت سے رابطہ کیا اور کہا کس طرح انگریزوں کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے, یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ فرماتے تھے میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا وفات کے بعد, تو مجھے دکھایا گیا کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے اتنے تنگ تھے, اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں میرے استاد, رو رہے ہیں زار زار. میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا سنا کیا کہہ رہے ہیں, تو بار بار کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو, اللہ انگریزوں کو نکال دو. یہ اتنے بڑے لوگ تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جھگڑا دیوبند میں ہو گیا اہتمام کا. معتمم صاحب نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد کہا کہ محمود کو بلاؤ. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ ان کے بھی شاگرد تھے معتمم صاحب, تو حضرت کو جب بلایا شیخ الہند رحمت اللہ محمود آئے, فوراً آ کے دیکھا تو ان کا پہلے میاں میرے جسم کو دیکھو اور اس رضائی کو دیکھو, تر بتر تھی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ رکھا پسینہ پسینہ اور رضائی بھیگی ہوئی. میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہنے لگے آج صبح کی نماز پڑھ کے تم گھر چلے گئے، میں آپ کی نیند کی وجہ سے لیٹا ہوں، اور جو ہی میں لیٹا ہوں تو دیکھتا ہوں تمہارے استاد مولانا قاسم نانوتوی کھڑے ہیں، وہ تو ہمارے دوست تھے، میں ادب کی وجہ سے اٹھنا چاہ رہا تھا اور اتنا ہی ہیبت اور غلبہ تھا کہ میں لیٹا ہی رہا بس، اور مجھ سے کہا خبردار جو محمود کو کچھ کہا، خبردار جو محمود کے متعلق کوئی بات کی. کہتے میاں تمہارے حضرت بڑے آدمی تھے، عالم ارواح میں بھی جا کر تمہارا خیال ہے، بس ختم ہو گئے اختلافات. یہ دیوبند والوں کا بریلیوں کے ہاں تو ہیں ہی ہیں. اہل حدیث کی بھی سنا دوں، اپنے بڑوں کی کتابیں تو پڑھتے نہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے، احسان الہی ظہیر تھے نا ان کے سسر، ابتسام کے نانا. ان کے متعلق مشہور تھا کہ ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، جھوٹ کوئی بولتا تھا تو رومال اٹھا لیتے تھے، منہ پہ رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے جھوٹ سے بو آتی ہے. لاہور میں اہل حدیث انہی حضرات نے ایک مکان خرید لیا، جنات کی شرارت شروع ہو گئی، تنگی تکلیف. آئے حضرت کے پاس حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت جنات رہنے نہیں دیتے، آگ لگ جاتی ہے، کیا پتھر پڑتے ہیں، کیا چیز ہوتے ہیں، کیا کریں؟ ان کا مجھے کچھ نہیں پتا. ایک دن بغیر کسی کے کہے چلے گئے اور فرمایا اپنے کمروں کو دکھاؤ، تو کمروں میں گھوم کے بیٹھے سواری پر واپس چلے گئے. تو کوئی جن کسی سے ملا اور اس نے کہا تمہارے حضرت کے آنے میں اتنی برکت ہے کہ آئندہ کوئی نہیں آئے. سب مانتے تھے پہلے، یہ تو اب نئی نئی جہالت شروع ہوئی ہے، علم ہے نہیں. حروف مقطعات کی تاثیر پر کافی لوگوں نے بحث کیا، گزارش ہے کہ ان حروف کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں. یہ بھائی بات ہو چکی، بڑی تفصیل سے میں عرض کر چکا، اس میں ایک نیا نظریہ ہے، تو وہ بھی قدرے پرانا لیکن نیا نظریہ امین احسن اصلاحی مرحوم نے تدبر قرآن میں دیا ہے، الف لام میم کی بحث میں اسے پڑھنا چاہیے. آپ قطع تعلق کس کس سے کریں گے؟ تعلقات توڑنے کی بجائے سیدھی سی بات یہ کر لیجئے کہ حرمین شریفین کے جو ائمہ ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی. نماز میں جو امامت میں مطلوبہ شرائط ہیں وہ کہاں پوری ہوتی ہیں؟ جماعت کی امامت امامت صغرا ہے اور خلافت امامت کبری ہے. اور امامت صغرا چھوٹی امامت یہ گورنر کا حق ہے، ڈی سی کا حق ہے، شہر میں ضلع میں سب سے جو بڑا عہدہ ہے ان کا حق ہے، حتیٰ کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا ہے تو جنازے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی تدفین پر بحث ہوئی اور قصہ چڑھاتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین پہ، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہو، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی باغیوں نے نہیں پڑھنے دیا. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے رات کی تاریکی میں 7-8 آدمیوں کو ملا کر خاموشی سے جنازہ اٹھایا اور خاموشی سے پڑھ کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین نہیں ہو سکی تو اموی جو تھے انہوں نے کہا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اب کسی کی تدفین ہو تو پھر ہم بتائیں گے. اموی گورنرز جو تھے یہ بڑے سخت ہو گئے. حسن رضی اللہ عنہ جب انتقال فرمائے ہیں تو اب یہ بحث پھر چڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کھولا گیا تاکہ قبر کھدائی کی جائے. گورنر نے منع کر دیا. قریب تھا کہ جھگڑا شروع ہو جاتا، بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حسن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا حق بنتا ہے؟ اس نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین نہیں ہو سکی تو ہم اس کی بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ سارا ہی بحث چلتی رہی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے اور چیخیں مار مار کر روئے. سب لوگ دیکھنے لگے کہ ابو ہریرہ کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم حسن وہ آدمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پہ بوسے دیتے تھے، اور حسن وہ آدمی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا یہ میرا بیٹا میری امت کا سردار ہے، اور حسن کو جگہ نہیں ملے گی تو کسے ملے گی. جب بنو ہاشم اٹھے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لوگوں میں فتنہ پسند نہیں کرتا. اب جنت البقیع میں کھدائی کی گئی، صاحبزادی صاحبہ ہست فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے انتقال کے بعد بالکل بجھ گئی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے، یہ ٹیلہ تھا، اس مسجد نبوی کی کئی مرتبہ بھرائی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تو بہت نیچے چلی گئی، سیڑھیاں ہیں اس میں جاتے ہیں نیچے تو قبر شریف تک پہنچتے ہیں، مسجد نبوی کی اتنی بھرائی ہوئی ہے کہ جنت البقیع ٹیلے تھے اور بالکل یہ مسجد کی زمین نیچے تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ جہاں پہ عثمان ابن مظعون اور ابراہیم کی قبر تھی ایک چھوٹی سی کٹیا حجرا بنا دیا، اور صاحبزادی صاحبہ سے کہا کہ یہاں بیٹھی رہا کیجئے، آپ کے والد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سامنے نظر آتی رہتی ہے تو آپ کو کچھ تسلی ہو جائے گی. یہ حجرا جو تھا نا، چھ مہینے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، یہ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حجرے میں رہنے لگے تھے، قبر شریف کو دیکھتے رہے. علی رضی اللہ عنہ کے بعد حسن یہاں آ گئے تھے، حسن رضی اللہ عنہ کے بعد، حسن کے بعد زین العابدین آ گئے تھے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ پھر اٹھایا گیا اور اس حجرے کے قریب تدفین کی گئی. تو جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، پھر حسین پیچھے ہٹے، اور انہوں نے گورنر سے کہا کہ لولا سننا ما قدم، اگر سنت سے یہ چیز ثابت نہ ہوتی کہ امامت ان کا حق ہے جو خلافت کے ساتھ ہیں، تو میں کبھی تمہیں جنازہ بھائی کا نہ پڑھانے دیتا، میں خود پڑھاتا. اس لیے یہ جو مصلی ہے یہ امامت صغرا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر کے خلیفہ ہونے کی کیا دلیل ہے، انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت صغرا، جس کو مصلی دے کے گئے ہیں وہی ہمارا امامت کبرا کے بھی قابل ہے، خلافت اسی کی ہے. تو جو شرائط امامت کے لیے ہوتی تھی وہ کہاں رہی، ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ مٹ گئی. اس لیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ امامت کی وہ شرائط نہ ڈھونڈی جائیں جو اصل میں ہوتی تھی. نماز پڑھے، اگر ائمہ حرمین کے پیچھے آپ آج کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، وہاں کل مختلف جماعتیں باقاعدہ طور پر شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نادر شاہ عبدالی تھا نا، بڑا دماغ تھا، رنجیت سنگھ سکھ، اکبر بابر، اور یہ نادر شاہ، یہ اتنے بڑے دماغ تھے کہ سلطنتوں کے بانی ہوتے. اکبر سلطنت کا بانی تھا مغلوں کا، رنجیت سنگھ کمال کا آدمی تھا، دماغ اس کا اتنا بڑا تھا، یہ سکھوں نے تباہی پھیلا دی، وگرنہ وہ اس قابل تھا کہ سکھوں کی پوری ریاست قائم کر جاتا. یہ نادر شاہ جو تھا نا، اس کے خطوط ابھی نہیں چھپے. یہ مسلمان بچے کرنے کے کام تو کرتے نہیں نا، کیونکہ پتا ماری کی محنت ہے نا، نیند برباد ہوتی ہے، مسلمان کیوں پڑھیں؟ نادر شاہ کے جو خطوط اس وقت بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہم نے پڑھے. نے دلی حکمرانوں کو خط لکھا اور سلطنت عثمانیہ کو خط لکھا، اور یہ بات ہے 18ویں صدی کے آخر پہ اور 19ویں صدی کے شروع میں، اس نے خط میں لکھا کہ ایران کو ختم کر دو، اگر ایران رہے گا تو اس سارے خطے میں امن نہیں آ سکے گا، اور ایران کی تین طرح سے تقسیم کریں، بلخ اور بخارا کی طرف سے مغل آئیں اور ان کا ایک حصہ لے لیں، اور ترکی حملہ کرے اور ترکی کے ساتھ والے حصے لے لیں اور میں افغانستان کے ساتھ والے حصے لے لوں گا اگر ایران قائم رہا تو خطے میں کبھی امن نہیں آئے گا۔ ترک مان گئے، عثمانی مان گئے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، شروع کرو، اسے کرتے ہیں۔ مغلوں کا زوال تھا، کیا 20-20 دن خط کا جواب ہی نہیں آتا تھا۔ آخر نادر شاہ میں ادب احترام تھا، آیا لاہور اور لاہور صوبے دار سے آگے کہنے لگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ خط کا جواب ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جی مغل سوئے ہوئے شہزادے، اٹھیں تو خط کا جواب دینا۔ پھر اس نے دوسری تجویز دی، اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ ایران کے لیے پانچواں مسلح بیت اللہ میں بچھاؤ۔ عثمانیوں سے کہا، چار حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، فقہ جعفریہ کو بھی جگہ دو، اگر ہم انہیں توڑ نہیں سکتے تو محبت کے ذریعے سمو لیں، اس ایران کا قضیہ کچھ حل کرو۔ اس وقت وہ بات کہتا تھا، اور اب جنرل راحیل اور فلاں اور فلاں، یہ اتنے بڑے دماغ تھے۔ تو اس لیے امامت کی ان شرائط کو چھوڑ دیجئے، حرمین شریفین جائیں تو ائمہ کے پیچھے نماز پڑھو۔